إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أمة الإسلام بے بہا فتنوں کا شکار ہو چکی ہے، خارجی فتنوں سے زیادہ شدید اور اثر کرنے والا فتنہ داخلی ہوا کرتا ہے، خطرناک دشمن وہی ہوتا ہے جو دوست کے لبادے میں آئے اور پھر آ کر وار کر جائے۔ جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ تو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے، لیکن جو اپنائیت کی چادر پہن کر آتا ہے اس کا وار بڑا شدید ہوا کرتا ہے۔ کچھ یہی حال ہمارا ہے، امت اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے دشمنان اسلام نے اسلام کے چولے کے اندر اسلام کے نام کے پیچھے اپنے عزائم کو پورا کرنے کی سازش، شیعیت کے ذریعے پوری کر رہے ہیں۔ امت اسلامیہ جتنی ان کے ہاتھ سے زخمی ہے، شاید اتنے زخم یہود و نصارہ کے ہاتھ سے نہ لگے ہوں۔ اور پھر عامت الناس ان کے عقائد سے ناواقف، ان کی حقیقت سے نا آشنا، اور ان کو بھی اپنے قریبی اور اپنے پیاروں کا درجہ دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے سیاہ چہروں پر پڑے ہوئے پردوں کے پیچھے عوام الناس نہیں جھانکتی۔ اتحاد بین المسلمین کے بڑے پیارے پرچم اور میٹھے نعرے ان کی زبان سے سن کر وہ بھی سمجھتی ہے یہ ہمارے جیسے ہیں، چھوٹا موٹا اختلاف کوئی ہوگا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہر دور کے اندر اہل ایمان باقی رہیں گے انشاءاللہ، جو ان کے عقائد، ان کی حقیقت ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے رہیں گے کہ یہ اہل بیت کے چولے اور چادر کے پیچھے چھپے ہوئے یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے، یہ قرآن اور حدیث کے دشمن ہیں، ان کے عقائد، ان کا کلمہ، ان کی اذان، ان کے تمام عقائد اس دین کے دشمن ہیں جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. شیعہ کی عقائد پر گفتگو کو آگے چلاتے ہیں. شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ شیعہ اعلی مٹی سے پیدا ہوئے اور اہل سنت گندی، سیاہ اور ملعون مٹی سے پیدا ہوئے. جس مٹی سے شیعہ پیدا ہوئے اس پر سات دن اور رات بارش برسائی گئی، پھر اس مبارک مٹی سے شیعہ پیدا ہوئے. لیکن ناسبی سنی گندی، سیاہ، ملعون اور فتنہ و فساد سے بھری ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے. پھر دونوں مٹیوں کی تخلیق کو ملا دیا گیا. اب اگر کوئی شیعہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا گناہ اس لیے ہے کہ سنی کی گندی، سیاہ اور ملعون مٹی کا تاثر، اس کی تاثیر اس کی مٹی کے اندر شامل ہو گئی. حقیقت کے اندر یہ بڑے پاکیزہ لوگ تھے، لیکن سنیوں کی ناپاک، ملعون، گندی مٹی تخلیق کے وقت شیعوں کی پاکیزہ مٹی سے جب ملائی گئی، اب ان کے ہاں جو گناہ ہوتا ہے وہ سنیوں کی گندی مٹی کی تاثیر کے بنا پر. اور اگر کوئی سنی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ اہل سنت نیک لوگ ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ شیعہ کی مٹی کا تاثر ہے، اس کی تاثیر ہے. اور قیامت کے دن سنیوں کی، اہل سنت کی ساری نیکییں ان سے لے کر شیعوں کو دے دی جائیں گی، اور شیعوں کے سارے گناہ ان سے لے کر سنیوں کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. یہ گمراہ کن عقیدہ کو چھوٹے موٹے مولویوں نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ عقائد شیعوں کے بڑے بڑے علماء بیان کر کے گئے. نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں بیان کرتا ہے، اور مجلسی، ملا باقر مجلسی، بحار الانوار میں بیان کرتا ہے. کلینی نے یہی عقیدہ کافی میں بیان کیا ہے اور باب باندھا ہے، باب طینت المؤمن والکافر، مومن اور کافر کی مٹی کا بیان، اور اس کے تحت اپنی سات حدیثیں نقل کرتا ہے. مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر باب باندھتا ہے، باب الطینہ والنفاق، مٹی اور منافقت. اور پہلا باب جو نعمت اللہ الجزائری نے باندھا، طینت المؤمن والکافر، مومن اور کافر کی مٹی، اور اس کے تحت 36 حدیثیں نقل کرتا ہے. ایک روایت ملاحظہ کیجئے، یا اسحاق لیس تدرون من این اتیتم قلت لا والله جعلت فداك الا ان تخبرني فقال يا اسحاق ان الله عز وجل لما كان متفردا بالوحدانيه. امام پوچھتا ہے اسحاق سے، اے اسحاق، کیا تم جانتے ہو تم کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے آئے؟ میں نے کہا، نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں، مگر یہ کہ آپ مجھے ضرور بتائیے. تو امام نے کہا، اے اسحاق، جب اللہ عز و جل اپنی وحدانیت کے ساتھ اکیلا تھا، ابتدع الاشیاء لا من شیء فاجرى الماء العذب على الارض طیبة طاہرة سبعة ایام مع لیالیها. پھر اللہ عز و جل نے جب تخلیق شروع کی تو پاکیزہ زمین، طاہر زمین، اس پر سات دن اور رات اللہ عز و جل نے میٹھا پانی بارش کے ذریعے برسایا. اور پھر اس مٹی سے، اس پاکیزہ مٹی سے، یہ مٹی اہل بیت کی تھی، پھر اس کی ایک تہ سے مٹی لی اور ان سے ہمارے تمام شیعہ حضرات پیدا کیے. اگر یہ اگر اللہ ہمارے شیعہ حضرات کی مٹی بھی ویسے ہی لیتا جیسے ہماری تو پھر نہ کوئی شیعہ زنا کرتا، نہ چوری کرتا، نہ لواطت کرتا اور نہ شراب پیتا. لیکن ولکن اللہ عز وجل اجر الماء المالحة على الارض الملعونة سبعة ايام وليالها. لیکن جب اللہ عز وجل نے کڑوا پانی، کھارا پانی ملعون زمین پر سات دن اور رات برسایا اور پھر اس ملعون سیاہ رنگ کی مٹی سے ہمارے دشمن ناسبی اہل سنت کو پیدا کیا گیا، اگر اللہ ان کو اسی حال میں چھوڑ دیتا تو یہ انسان کی صورت میں پیدا نہ ہو سکتے. یاد کر لیجئے یہاں شیعت کے اس دعوے پر، جو دعویٰ کسی عام مولوی کی کتاب سے میں نے پیش نہیں کیا، ملا باقر مجلسی، نعمت اللہ الجزائری، کلینی، کافی کے اندر، انوار النعمانیہ کے اندر، بحار الانوار کے اندر، جو شیعوں کے ہاں معتبر ترین کتابیں ہیں. یہی دعویٰ یہودیت کے ہاں پایا جاتا ہے. اس عقیدے میں یہودیت اور شیعت گلے مل رہی ہے، اس عقیدے میں دونوں برابر ہیں. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کو صرف یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، تو شیعہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے سنی کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیتا تو سنی انسان نہ ہوتے، نہ کلمہ پڑھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ زکات دے سکتے، نہ بیت اللہ کا حج کر سکتے، نہ ہی کوئی اچھے اخلاق والا ان میں سے ہوتا. ولکن اللہ تبارک و تعالی جمع طینتین، لیکن اللہ نے جمع طینتین ان دونوں مٹیوں کو ملایا، سنی کی مٹی اور شیعہ کی مٹی، ان دونوں کو اللہ نے اکٹھا کیا اور پھر دونوں پانی سے اس کو گوندا. اب اگر تم اپنے کسی شیعہ بھائی کو زنا کرتے، شراب پیتے یا کوئی اور برائی کرتے دیکھو تو وہ اس کی خصلت یا عادت نہیں بلکہ ناسبی سنی کی مٹی کا اثر اس کے اندر آ چکا ہے جس سے وہ برائی کر رہا ہے. اس طرح اگر کسی ناسبی سنی کو دیکھو، وہ خوبصورت چہرے والا ہے، اچھا اخلاق والا ہے یا نماز پڑھنے والا ہے، تو یہ اس کی خصلت اور عادت نہیں، یہ اس کا مقصد نہیں پیدائش کا، یہ اس کی جبلت کے اندر بات نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کا چہرہ اس لیے خوبصورت ہے، وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق اس لیے ہیں کہ اس کی مٹی کے ساتھ شیعہ کی مٹی مل گئی تھی اور اس شیعہ کی اچھائیاں اس سنی ناسبی کے اندر داخل ہو گئی. تو اس سوال کرنے والے نے پھر امام سے پوچھا، جعلت فداک فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَمَاذَا يَكُونَ قَالَ لِي يَا إِسْحَاقَ أَيَجْمَعُ اللَّهُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ. سائل کہتا ہے، امام میں آپ پر قربان جاؤں، قیامت کے دن کیا صورتحال ہوگی؟ امام جواب میں کہتا ہے، اسحاق، اللہ خیر اور شر کو ایک جگہ پہ جمع کر لے گا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ہر ناسبی سنی سے ایمان کو چھین کر ہمارے شیعوں میں لوٹا دے گا اور شیعوں کی ہر خطا ان سے الگ کر کے ناسبی سنی کی طرف لوٹا دی جائے گی، ہر مٹی اپنے خمیر پہ لوٹے گی. تو سائل کہتا ہے، جو علت فداد جو خد حسناتہم فترد الینا. اے امام، میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا سنیوں کی ساری نیکیاں ہمیں مل جائیں گی؟ وتؤخذ سیئاتنا فترد الیہم، اور کیا ہماری برائیاں ساری لے کر سنیوں کو دے دی جائیں گی؟ میں آپ پہ قربان جاؤں کہ اہل سنت کی نیکیاں ہمیں ملیں گی اور ہمارے گناہ اہل سنت کو ملیں گے. تو امام نے کہا، ای واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہاں اللہ کی قسم، اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ ہماری نیکیے، ہمارے گناہ سنیوں کے پلڑے میں جائیں گے اور سنیوں کی تمام نیکیے شیعوں کے پلڑے میں آ جائے گی. یہ عقیدہ بحار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 247 اور 248 پہ لکھا. اسی طرح شیعہ عقائد کے اندر سے ایک بڑا مشہور و معروف عقیدہ امام غائب کا عقیدہ ہے، 12 امام کا عقیدہ ہے. شیعہ کے بنیادی عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہے، بلکہ جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا اس کے بارے میں شیعت کیا کہتی ہے یہ بھی اپنے سامنے رکھیے کہ یہ عقیدہ ان کے ہاں اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے احسن الفوائد، اس کے رائٹر ہیں ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ ابن باباویہ القمی، اور یہ الغدیر پرنٹنگ پریس بلاک نمبر 7 سرگودا سے شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 322 پر یہ حضرت لکھتے ہیں اخبار متواترہ اور بہت سے شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کے کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک کو شبہ نہیں اور اس کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے، امامیہ سے ہے کہ امام صاحب ہمارے غائب ہو گئے اور پھر وہ دوبارہ ہمارا بارواں امام واپس لوٹے گا. اگر کوئی اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلم مومن بھی نہیں ہے، وہ ایمان میں سے نکل چکا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس عقیدے کے اندر شیعہ اور مجوس دونوں گلے مل رہے ہیں، ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں شیعہ امام کے غائب ہونے کے عقیدے میں مجوسیوں کے ساتھ. اسی طرح مجوسیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کا امام مہدی زندہ ہے، مرا نہیں، جو بشتاصف ابن بہراصف کا بیٹا ہے جس کو اب شاسم کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وہ خراسان اور چین کے درمیان میں کہیں غائب ہوا ہے. بالکل یہی عقیدہ جو مجوسیوں کا ہے، یہی عقیدہ شیعوں کا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا امام غائب ہو گیا اور وہ دوبارہ آئے گا. شیعہ کا شیخ قمی امام کے غائب ہونے کے بارے میں اپنی کتاب اکمال الدین میں لکھتا ہے، من انکر القائم علیہ السلام فی غیبتہ مثل ابلیس، جو قائم آل محمد علیہ السلام کے غائب ہونے کا انکار کرتا ہے وہ ابلیس کی طرح ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے، امام کے غائب ہونے اور پھر واپس آنے کا عقیدہ تسلیم کرنا اتنا ضروری ہے کہ ایک موقع پر ایک شیعہ لکھتا ہے کہ اس کا انکاری مسلمان نہیں ہے تو دوسرے موقع پر شیخ قمی لکھتا ہے اپنی کتاب اکمال الدین کے اندر کہ جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ ابلیس ہے. شیعہ عقیدے کے مطابق ان کے 11ویں امام حسن عسکری کے گھر محمد بن حسن 12ویں امام پیدا ہوا، 5 سال کی عمر میں وہ پہلی دفعہ غائب ہوا، شیعہ عوام سے غائب ہو گیا مگر خاص خاص شیعوں سے ملتا رہا. یہ کھانے کے بڑے بہترین بندے ہیں، عام لوگوں کو نہیں ملتا، عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، خاص کو نظر آتا ہے. ہمارے ہاں یہ دھندہ ابھی تک چلتا ہے کھانے کا. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں جب میلاد شریف ہوتی ہے تو ایک بڑی خوبصورت کرسی سجا کے رکھ دی جاتی. اب آپ پوچھتی ہے بھائی یہ کرسی اتنی خوبصورت کس کے لیے سجی؟ جواب ملتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھیں گے. اور پھر باقاعدہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، آ گئے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. وہ خاص کرسی، اب کوئی آدمی گیا وہاں پر، اس نے کہا یہ کرسی کس کے لیے؟ کہا یہ اللہ کے نبی نے آ کر بیٹھنا ہے. کہا اچھا جب آئیں تو مجھے بھی دکھا دینا. یہ ہے عوام اور خاص کا فرق. کہا نہیں، تمہاری آنکھیں وہابی کی آنکھیں ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتی. ساحل بھی کوئی ٹرین تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا، کہنا یہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، ہاتھ لگا کے دیکھ لو. تو شیعہ بھی یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عوام سے غائب ہوا لیکن خاص خاص شیعوں کو ملتا رہا، ان سے میل ملاقات جاری رہی، ان سے کہتا رہا بھی جو نذرانے ملنے ہیں وہ تم لے کر مجھ تک پہنچا دو، میں عوام کو نہیں ملتا لیکن میں خاص کو ملتا رہوں گا. لیکن شیعہ کا عقیدہ ہے پھر دوبارہ عام و خاص سب سے غائب ہو گیا، سب سے ناراض ہو گیا، غار میں چھپ گیا. اسی لیے شیعہ مغرب کی نماز سے لے کر رات تک اس غار کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پکارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. شیعہ کے نزدیک 12ویں امام کی زیارت کے لیے خاص دعائیں ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، مثلا بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی کی کتاب اور شیرازی کی کتاب، کلمۃ المہدی میں محمد المشہدی کی کتاب اور مصباح الزائر علی بن طاؤس کی کتاب میں یہ دعائیں موجود ہیں. آئیے ذرا دعا سنیے جو یہ اپنے امام صاحب کے انتظار کے لیے اس غار کے باہر کھڑے ہو کر مانگتے ہیں جس غار میں ان کے عقیدے کے مطابق امام صاحب چھپے ہوئے ہیں. دعا ہے، کہتا ہے اللہم طال الانتظار، اے اللہ امام کا انتظار بڑا طویل ہو گیا، بڑا لمبا ہو گیا. وشمت بنا الفجار وصعب علینا الانتظار، اللہ گناہگار جو فاجر لوگ ہیں، اشارہ ناسبی سنیوں کی طرف، وہ تو اب ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور اس امام کا انتظار ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. اللہم ارنا وجہ ولیک المأمون فی حیاتنا، اے اللہ ہمیں اپنے پیارے دوست کا چہرہ ہماری زندگی میں دکھا. الغوث 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 یا صاحب الزمان حجرت لزیارتک الاوتان، اے مدد کرنے والے، اے مدد کرنے والے، اے مددگار، اے صاحب الزمان، میں اپنے بلاد کو چھوڑ کر اپنے وطنوں کو چھوڑ کر تیری زیارت کے لیے آیا ہوں, تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں, تیری زیارت کے لیے آیا ہوں. یا مولایا یا ابن الحسن ابن علی جئتک سائرا لک, اے میرے مولا اے حسن بن علی کے بیٹے میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں. امام غائب کا ظاہر ہونا شیعہ اثنا عشری کے دین کے بنیادی عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ بارہواں امام دوبارہ ظاہر ہوگا. یہ عقیدہ شیعہ آئمہ قدیم اور جدید سب نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. ان کتابوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے, بلکہ اس عقیدے پر تمام شیعہ الامامیہ کے اجماع ہے, اور یہ شیعہ کے دین کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو حوالہ دے کر بتایا ان کی کتاب کا کہ جو اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہ, وہ مومن نہیں رہتا, بلکہ وہ زمرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. بارہواں امام محمد بن حسن العسکری ظاہر ہونے کے بعد کیا کرے گا اور ظاہر کیسے ہوگا, آئیے ذرا شیعوں کی کتابوں سے اس عقیدے کا بھی جواب پوچھ لیتے ہیں کہ جب امام صاحب ظاہر ہوں گے وہ کس حالت میں ہوں گے, اس کی کیفیت کیا ہوگی, وہ کس کنڈیشن میں ہوں گے. یہ ہمیں شیعہ اپنی کتابوں سے اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر حق الیقین عالم ربانی ملا محمد باقر مجلسی, جس کو ایران سے شائع کیا گیا ہے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب ہمارے امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ برہنہ حالت میں ہوں گے, ننگے ہوں گے امام صاحب, اور وہ ننگی حالت کے اندر برہنہ حالت کے اندر ظاہر ہوں گے. یہ معلوم نہیں امام کی توہین ہے یا امام کی عزت ہے کہ نہ اس کو لباس ملے گا نہ اس کے پاس کچھ پہننے کے لیے ہوگا, بلکہ وہ جب ظاہر ہوگا تو ظاہر ہوتے ہوئے وہ برہنہ حالت کے اندر ننگی حالت کے اندر ظاہر ہوگا, اور ظاہر ہونے کے بعد یہ امام کرے گا کیا, اس کے کام کون سے ہوں گے. ذرا اچھے اچھے کام جو شیعوں نے بیان کیے ہیں ذرا آئیے سنیے. امام صاحب جب ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے کیا کریں گے, یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے حق الیقین ملا محمد باقر مجلسی کی, اس کی جلد نمبر 1 اور 2 تعلیف کیا ہے اس کو ملا باقر مجلسی نے, صفحہ نمبر اس کا 527 ہے. کہتا ہے کہ جب امام ہمارا مہدی ظاہر ہوگا تو ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلے سنی علماء کو قتل کرے گا. اس کا مبارک کام باہر نکلتے ہی سنی علماء کو قتل کرے گا, اور ان کو قتل کرنے کے بعد وہ مدینے پہنچے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو منہدم کرے گا, شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو قبروں کو اس کو پھاڑے گا, ان کو باہر نکالے گا, ان کو سولی پہ لٹکائے گا, جیسے کہ بہار انوار میں ملا باقر مجلسی نے 53 نمبر جلد میں صفحہ نمبر 39 پر لکھا ہے, واجیو الى یثرب فاہدم الحجرہ واخرج من بها وهما طریان. وہ مدینہ پہنچے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گرائے گا, قبروں کو پھاڑے گا, ابو بکر عمر کی لاشوں کو نکالنے کا حکم دے گا, اور باقی قبرستان کی طرف 2 لکڑیوں کو گاڑے گا اور ان کو اس پر سولی پر لٹکا دیا جائے گا, اور ان کے نیچے آگ جلا کر ان کو جلا کر راہ کر دیا جائے گا. یہی عقیدہ شیعہ کا شیخ الاحسائی اپنی کتاب الرجعہ صفحہ 186 پر لکھتا ہے, روایت بیان کرتا ہے, قال المثبل یا سیدی ثم یسیر المہدی الى این, قال علیہ السلام الى مدینة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول یا معشر الخلائق هذا قبر جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم یا مہدی آل محمد فیقول ومن معه فی القبر فیقولون صاحبه ابو بکر وعمر فیقول اخرجوهما من قبریهما فیخرجان. وہ آئے گا مدینے میں پہنچے گا اور آ کر لوگوں سے سوال کرے گا کہ یہ قبر تو میرے رسول میرے جد امجد کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور اس کے ساتھ جو یہ قبریں ہیں یہ قبریں کس کی ہیں. وہ جواب میں کہیں گے یہ ان کے ساتھی ابو بکر عمر کی قبریں ہیں. وہ حکم دے گا ان کی قبروں کو پھاڑا جائے, قبریں پھاڑی جائیں گی, ابو بکر عمر کو نکالا جائے گا, ان کے جسم تر و تازہ ہوں گے, ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, ان کا لباس ان کا کفن تر و تازہ ہوگا, اور پھر ان کو ایک درخت پہ لٹکا دیا جائے گا, اور درخت پہ لٹکا کر سولی دے دی جائے گی اور آگ جلا دی جائے گی.
دوسری روایت سن لیے, وہاد القائم یعنی امام هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والكافرين فيخرج اللات والعزى يعني ابو بكر وعمر فيحرقهما.
اس بار میں امام کے کارنامے بیان کرتے ہوئے شیعہ لکھتے ہیں کہ یہ آئیں گے ابو بکر و عمر کی قبروں کو پھاڑیں گے اور اس کو باہر نکالے گا اور اس کو نکال کر پھر ان کو سولی پہ چڑھائے گا اور شیعوں کے دلوں کو سکون تب ملے گا جب ان کو جلا دیا جائے گا, جب ان کے نیچے آگ جلائی جائے گی اور جب ان کے ساتھ یہ کام کرے گا تب شیعوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب حق الیقین, اس کا صفحہ 464 ہے, 464 پر لکھتے ہیں کہ آ حضرت کے دو مصاحب دو ساتھی یعنی ابو بکر و عمر, ہمارا امام پوری دنیا کے سامنے اس وقت لوگوں سے پوچھے گا یہ کون ہیں, وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, آپ کے صحابی ہیں, آپ کے ساتھ دنیا میں رہے اور آپ کے ساتھ دفن ہوئے. ان کو وہاں سے نکالنے کے بعد ان کی قبروں کو پھاڑ کے جب نکالے گا تو ان کو سولی پہ چڑھا کر آگ لگا دی جائے گی. یہی عقیدہ شیعہ ایک اور کتاب کے اندر بیان کرتا ہے جس کا نام بصائر درجات, جس کا لکھنے والا محمد شریف بن شیر محمد رسولوی. وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا امام وہاں جائے اور قبر کی طرف دیواریں کھولے, بلکہ نہیں, ان کو ان کی اس نبی کے حجرے کی دیواروں کو گرایا جائے گا, اس کو منہدم کیا جائے گا اور پھر قبروں کو کھودا جائے گا, ان کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکالے گا, وہ ترو تازہ باہر نکلیں گے, اصلی حالت میں ہوں گے, کفن اتار دیے جائیں گے, بہت بڑے بوسیدہ درخت لٹکا دیا جائے گا. یہ شیعہ کی کتاب بصائر درجات, جس کا رائٹر محمد شریف بن شیر محمد شاہ رسولوی ہے, اس کتاب کا صفحہ 81 ہے, جس پہ وہ لکھتا ہے کہ کفن اتار دیے جائیں گے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ننگا کیا جائے گا, بڑے بوسیدہ درخت پہ لٹکا دینے کا حکم دے گا, لٹکانے کے بعد وہ درخت بڑا ہو جائے گا, پھل دے گا, شاخیں بلند ہو جائیں گی. اس کے ماننے والے کہیں گے خدا کی قسم یہ حق والے ہیں, یہ ان کا شرف حق ہے, ہم ان سے محبت اور ولایت میں کامیاب ہو گئے, دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہ آ کر ان کی زیارت کریں گے. مہدی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو شخص رسول اللہ کے ساتھیوں کو دوست رکھتا ہے وہ ایک طرف ہو جائے, مخلوق دو حصوں میں بٹ جائے گی, ایک ماننے والے دوسرے نہ ماننے والے. مہدی ان کے دوستوں سے کہیں گے ان سے بیزاری کرو, ان صحابی کے ان ساتھیوں سے بیزاری کرو, وہ کہیں گے ہم بیزاری نہیں کرتے, ہم ان کے حق میں کچھ نہیں کہتے, یہ اللہ کے پیارے ہیں, آپ کے نزدیک ان کی یہ قدر اور ان کی فضیلت ظاہر ہو چکی ہے. اس پر مہدی ابو بکر و عمر کو آگ لگا کر جلا ڈالے گا. یہی عقیدہ شیعہ کی ایک نہیں بلکہ بے بہا کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ ہمارے ہاتھ کے اندر یہی بصائر درجات کتاب ہے, جس کے ایک اور مقام پر یہ لکھتا ہے امام مہدی بارواں امام آ کر مخلوق کے سامنے آ کر کہے گا یہ قبر تو میرے نانا کی ہے, یہ لوگ میرے نانا کے ساتھ کیسے دفن ہوئے. لوگ کہیں گے اے مہدی آل محمد, یہاں کوئی اور دفن نہیں بلکہ یہ دونوں میرے تیرے نانا کے خلیفہ اور آپ کی دو بیویوں کے باپ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے باپ ہیں. یہ تین مرتبہ کہنے کے بعد وہ لوگوں سے کہے گا قبریں پھاڑو, ان کو باہر نکالو, جب باہر نکالیں گے لاشیں تر و تازہ ہو جائیں گی, رنگ و روپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. فرمائے گا کوئی ہے جو ان کو جانتا ہو؟ لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں, یہ آپ کے نانا کی قبر ہے اور یہ دو پڑوسی آپ کی نانا کے ان کے صحابہ اور ان کے دونوں خلیفہ ہیں, ان کی بیٹیوں کے ان کی نبی کی دو بیویوں کے باپ ہیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ساتھیوں کو آگ لگا کر جلا ڈالے گا. یہ عقیدے شیعہ کے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک اور کام شیعہ کا یہاں ایک اور عالم بیان کرتا ہے, اس امام کے کارناموں کے اندر, اس امام کے کام کے اندر, کہ یہ آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبروں کو قبر مبارک کو پھاڑے گا اور ان کو باہر نکالے گا. یہ ہمارے ہاتھ میں حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے, جس کو امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور نے شائع کیا. اس کا صفحہ نمبر 901 ہے. ابن بروے نے بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کیا, تین اشخاص ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا پر جھوٹ بہت باندھا, ابو حریرہ, انس بن مالک اور عائشہ اور ابن بروے. اور برقی نے بسند معتبر امام محمد بن باقر سے روایت کیا کہ جب ہمارا قائم آل محمد ظاہر ہوگا تو عائشہ کو زندہ کرے گا اور ان پر حج جاری کرے گا. لا حول ولا قوة الا باللہ. شیعہ کے یہ عقیدے
شیعہ کے 12ویں امام جس کے اوپر ایمان لانے کو وہ ایمان جانتے ہیں اور اس کی امامت کے انکار کو وہ کفر جانتے ہیں، اس کے یہ عقائد آپ نے شیعہ کتابوں سے سنے۔ اسی طرح ایمان کا ایک اور کام ہوگا، وہ صفا و مروہ کے درمیان آئے گا، اللہ کے گھر کے حاجیوں کو قتل کرے گا۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 53 صفا 40 پر لکھتا ہے کہ امام اپنی تلوار سے حاجیوں کو صفا و مروہ کے درمیان قتل کرے گا۔ اور یہی امام شیعہ کا ایک اور عالم نعمانی اپنی کتاب الغیبہ میں لکھتا ہے، کیف بکم لو قد قطعت ایدیکم وارجلکم وعلقت فی الکعبہ ثم یقال لکم نادوا نحن سراق الکعبہ، کہ یہ امام آئے گا کعبہ کے خدام، بیت اللہ کے خدام، کعبہ کے خدام کے پاس آ کر ان کے ہاتھ کاٹے گا، ان کے پاؤں کاٹ کر کعبے کے ساتھ لٹکا دے گا، کیونکہ یہ کعبے کے چور ہیں۔ شیعہ کے امام نے یہ عقیدہ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں، توسی نے اپنی کتاب غیبہ میں لکھا ہے کہ جب ہمارا امام آئے گا وہ مسجد حرام میں آئے گا، بنی شیبہ جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی دے کر کہا تھا یہ چابی تمہارے پاس ہے اور تمہارے ہی خاندان کے اندر یہ چابی رہے گی، ان کے بارے میں شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا 12ویں امام آ کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، اور کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے چور ہوں گے اور ان کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا۔ اب ان تمام عقائد کو جو آپ نے سنا اللہ کے لیے اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے لیے اپنے سامنے رکھیے، یہ عقائد اور یہ اعمال جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے یہ اعمال ہوں گے، وہ یہ کچھ کرے گا، وہ یہاں تک آئے گا، وہ صحابہ کی قبروں کو پھاڑے گا، وہ بیت اللہ میں آ کر بیت اللہ کے خادموں کو کاٹے گا، قتل کرے گا، ہاتھ اور پاؤں کاٹے گا، وہ حاجیوں کو صفا اور مروہ کے درمیان کاٹے گا، جہاں پر مشرکین مکہ بھی قتال کو حرام سمجھتے تھے، جس صفا اور مروہ کے درمیان مشرکین مکہ بھی یہ عمل کرنے کو حرام جانتے تھے، یہ 12ویں امام آ کر وہاں پر یہ کام کرے گا۔ تو اللہ کے لیے اپنے دلوں پہ غور کیجئے، سوچئے، اپنے ذہنوں میں اس سوال کا جواب تلاش کیجئے، یہ اعمال کرنے والا مسلمان ہے یا کافر، یہ اعمال کرنے والا دور ہے کہ وہ اہل بیت سے ہو، بہت دور کی بات ہے کہ وہ مسلمان ہو، یہ کارنامے تو ہلاکوں کے نہیں، یہ کارنامے تو فرعون اور حامان اور قارون اور شداد کے نہیں، جن کارناموں سے شیعہ اپنے اس امام غائب کو ملقب کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور یہ اعمال کرے گا۔ یہ اعمال کرنے والا پرلے درجے کا کافر ہے، زندیق ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب کا دشمن ہے، بیت اللہ کا دشمن ہے، حجاج کا دشمن ہے، خدام کعبہ کا دشمن ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، یہ عقیدے اگر یہی اعمال جس طرح شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ آ کر کرے گا، تو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ 12ویں امام انسان نہیں ہے، شیطان ہے، شیطان سے بڑا لعین ہے، ابلیس سے بڑا لعین ہے، یہ وہ خبیث ہے، یہ وہ شیطان ہے جو پچھلے دور کے تمام کافروں کو پیچھے چھوڑ کر ان کافروں کے اعمال سے بڑھ کر عمل کرے گا۔ یہ عقیدے کسی مسلمان کے عقیدے نہیں جو عقیدے شیعہ اپنے اس امام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ عقیدے کسی انسان کے نہیں ہو سکتے جو شیعہ اپنے اس 12ویں امام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور جس کے لیے بار بار دعائیں ہوتی ہیں اور فریادیں ہوتی ہیں، اے قائم آل محمد باہر نکل، اے قائم آل محمد ہماری فریاد رسی کر، اے قائم آل محمد ہم پہ رحم فرما، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا۔ جس کو پکارا جاتا ہے اور جس کو اتنا عظیم مقام دیا جاتا ہے، جب شیعہ کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس خبیث کے بارے میں وہ عقیدے بیان کیے گئے ہیں، وہ عقائد بیان کیے گئے ہیں کہ شیطان کے بھی وہ اعمال نہیں جو 12ویں امام کے اعمال ہیں۔ یہ عقیدہ جیسے ہم نے ابتدا میں کہا بالکل مجوسیوں جیسا عقیدہ ہے، مجوسیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام غائب ہو گیا چین اور خراسان کے درمیان میں کسی علاقے کے اندر، پھر وہ دوبارہ واپس ضرور آئے گا، اسی طرح شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے، اس عقیدے کی دعوت دینے والا بھی کافر ہے، اس عقیدے کو اپنی کتابوں میں لکھنے والا بھی کافر ہے۔ یہ تمام عقائد آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے، آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے، آپ کے پردہ سماعت کے اندر ان آوازوں کو اتارنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے لیے اسلام کے دشمنوں کو پہچانیے، اسلام کے دوستوں کو پہچانیے، نبی کے پیاروں کو پہچانیے، نبی کے دشمنوں کو پہچانیے، صحابہ کے پیاروں کو پہچانیے، صحابہ کے دشمنوں کو پہچانیے۔ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہیں اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کی قبر میں کسی نے نہیں آنا۔ کیا یہ عقیدے کا حامل انسان ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے، بلکہ یہ عقیدے تو سابقہ کفار سے بڑے ظالم اور بدتر عقیدے ہیں. ان کفار کے بھی یہ عقیدے نہیں تھے جو ان بیمانوں کے عقیدے ہیں. جب آپ کے سامنے یہ حقیقت بالکل کھلے ہوئے انداز کے میں سامنے آگی کہ ان کی کتابوں میں یہ عقائد موجود ہے، ان کے قدیم اور جدید تمام علماء نے یہ عقائد رکھے ہیں، تو اللہ کے لیے پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ سلوک اہل ایمان کا نہ کیجئے، ان کے ساتھ دوستی اہل ایمان والی نہ کیجئے، ان کے ساتھ پیار اہل ایمان والا نہ کیجئے، بلکہ یہ لوگ اس امت کے لیے یہودیوں سے بڑے دشمن ہیں، اس امت پر یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہے، نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ اس امت کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ اتنا بڑا دشمن تاریخ میں اس امت کا کوئی اور نہیں گزرا. جب یہ بات واضح ہوگی ان کے عقائد کافرانہ ہیں، ان کی سوچ کافرانہ ہے، ان عقائد کا حامل مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے لیے اپنی رشتہ داری کرتے ہوئے دیکھیے بیٹی کا رشتہ کس کو دے رہے ہو، بیٹی کس سے لے رہے ہو، دوستی کس سے کر رہے ہو، محبتیں کس سے کر رہے ہو. اے شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، اے ان کی دعوتوں کو قبول کرنے والوں، اے ان کے کھانوں کے اندر شریک ہونے والوں، اے ان کو اپنے گھروں میں بلا کر توحید کی دعوت دینے کی غرض سے نہیں یاری اور دوستی کی غرض سے بلانے والوں، ان کے لیے دل میں محبتیں رکھنے والوں، ان کے ساتھ پیار و محبت کی فضا قائم کرنے والوں، کیا تمہاری حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی محبت رہی؟ اللہ کی قسم جس کی محبت رسول اللہ سے ہو وہ رسول اللہ کے دشمن سے پیار نہیں کر سکتا، جس کی محبت رسول اللہ سے ہو وہ عائشہ کے دشمن سے پیار نہیں کر سکتا، جس کی محبت رسول اللہ سے ہو وہ ابوبکر و عمر کے دشمن سے پیار نہیں کر سکتا، جس کی محبت رسول اللہ سے ہو وہ بیت اللہ کے حجاج کے دشمنوں سے پیار نہیں کر سکتا، جس کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو وہ بیت اللہ کے خدام کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا. ان کے عقیدے بھی واضح ہیں، ان کی سوچیں بھی واضح ہیں، ان کی پلاننگ بھی واضح ہے. یہ کفار کی سازش کو پورا کرنے کے لیے صرف چولا پہن کر مسلمانوں میں داخل ہوئے. ان عقائد کے واشگاف ہو جانے پر، ان عقائد کے واضح ہو جانے پر، ان عقائد کے منظر عام پر ہو جانے پر پھر ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے جو ان کے عقائد کے مطابق ہو، ان کے ساتھ اہل ایمان کا سلوک نہ کیجئے، ان کے ساتھ پیار و محبت، دوستی اور رشتہ داری، محبت دل کے تعلق وہ نہ کیجئے جو ایک مسلمان کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے لا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، عام مومنوں میں سے ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہو، جو رسول اللہ کے دشمن ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو. اہل ایمان ان سے کبھی دوستی نہیں کیا کرتے، بھلے وہ ان کے باپ ہوں، بھلے وہ ان کا بھائی ہو، بھلے وہ ان کے عزیز و قارب ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ محبتیں، وہ کتنے ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ اہل ایمان کا دوست نہیں بن سکتا. دوبارہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کیجئے، ایمانی غیرت کو جگائیے. امین امت کے اس واقعے سے سبق سیکھیے، سگا باپ بدر کے میدان میں سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، امین امت کتراتے ہیں، وہ پھر سامنے آتا ہے، پھر کتراتے ہیں، وہ پھر سامنے آتا ہے، پھر کتراتے ہیں، اور بالآخر جب دیکھتے ہیں اب باپ میرے اور کافروں کے درمیان حائل ہو چکا ہے اور باپ کافروں کی طرف سے ہی لڑنے کے لیے آیا، تو تلوار کو بلند کر کے اس کے سر پہ مارتے ہیں، اپنے باپ کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے اپنے جذبات سے یہ اعلان کرتے ہیں. اگر امین امت کے جذبات کو زبان دی جائے تو یہی کہنا پڑے گا کہ انہوں نے کہا بابا میں تیری گردن کو کاٹ سکتا ہوں، اگر تو محمد کی دشمنی کرتے ہوئے ان کی دشمن کی طرف سے ہو کر آتا ہے تو میرے لیے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں باپ کو مار رہا ہوں، حقیقت کے اندر میں محمد کے دشمن کو مار رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کے اس ایمانی جذبے کو پھر اپنے دلوں کے اندر اجاگر کیجئے جو اپنے بیٹے کو جواب میں کہتے ہیں بیٹا میری گردن تیری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آئی، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتی تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. یہ ایمان، یہ صحابہ کا ایمان اپنے دل میں پیدا کیجئے، صحابہ سے محبت کیجئے، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیے، اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت یاد کروائیے، اپنے گھر والوں کو صحابہ کی سیرت یاد کروائیے، ان کا اس دین متین سے تعلق مضبوط کیجئے جس دین کی دعوت دیتے ہوئے جس دین کی دعوت دیتے ہوئے, جس لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, جس دین کی دعوت دیتے ہوئے صحابہ پر ظلم و ستم کی چکیاں چلی, اس دین کے ساتھ جڑ جائیے. نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے, محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے جڑ جائیے, صحابہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے, قرآن و حدیث سے جڑ جائیے, اور پھر جو قرآن و حدیث کی دعوت سے ٹکرائے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو, دوستی کی بنیاد یہ بنائیے, اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے دوستی کی بنیاد یہ بنائیے. یہ اللہ کا پیارا ہے, میں بھی پیار کرتا ہوں, یہ محمد کا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی سے پیار کرتا ہے, ہمارا بھی پیارا ہے, یہ صحابہ سے پیار کرتا ہے, ہمارا بھی پیارا ہے, یہ قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہے, ہمارا بھی پیارا ہے, یہ بنیاد دوستی کی بنائیے. اس کے علاوہ تمام بنیادوں کو گرا دیجئے, تمام بنیادوں کو ڈھا دیجئے, نہ وطن کی بنیاد, نہ دوستی کسی رشتہ داری کی بنیاد پر, نہ کسی لین دین کی بنیاد پر, نہ پڑوسی کی بنیاد پر, دوستی کی ایک ہی بنیاد ہے. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله, جو توحید پر آ جائے وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کا پیارا ہے, وہ آپ کا ساتھی اور ساجی ہے, اور جو توحید سے کٹ گیا اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, کیونکہ وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئی شریعت کا دشمن ہے, اور جو نبی کی شریعت کا دشمن ہے محمد کریم کے ماننے والے اسے محبت نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں حق کو حق جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل جان کر اس سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں محبت اور پیار کرنے کی توفیق دے ان کے ساتھ جو اللہ کے دین پر ہیں, اور ان سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے دشمن ہیں, اس کے رسول کے دشمن ہیں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو شیعہ کے عقائد کے موضوع پر اپنی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے, ہفتے کے دن سے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.